السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله عليكم إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمادين، والحمد لله رب العالمين.
محترم حاضرين، معزز سامعین، حق سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور عبادت اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع اور پیروی میں لگے رہے، اسی میں ہماری اور آپ کی دونوں جہاں کی حقیقی کامیابی ہے. میرے محترم بزرگوں، ہم اور آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ ہم جیسوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اونچی ہستی بطور رسول کے عطا کی گئی ہے. اس خوش نصیبی کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری نسبت ہے، جو ہمارا آپ سے تعلق ہے، اس تعلق کی لاج رکھنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کے لیے اتنی زیادہ فکر کی کہ آنے والے زمانوں تک کے لیے آپ نے ان کے لیے رہنمائیاں فرما دی، اپنی امت کے لیے واضح علامات بیان فرما دی کہ آنے والے زمانے میں ایسے حالات ہوں تو اس طرح کرنا، اس طرح کے حالات ہوں تو اس طرح کرنا. ساری آپ نے اپنی امت کے لیے تعلیمات چھوڑی ہے. یقیناً آپ کا وہ فرمان مبارک کہ میری امت کے ہر طبقے کے اندر، چاہے وہ شروع زمانے کی امت ہو، چاہے درمیانے زمانے کی امت ہو، چاہے آخری زمانے کی امت ہو، ہر زمانے میں خیر والے افراد اس میں زندہ سلامت، زندہ تابندہ، صدا بہار بن کے رہیں گے. آپ نے مثال پیش فرمائی کہ جس طرح جب بارش برستی ہے تو اس بارش کے برسنے میں ضروری نہیں کہ کامل مکمل پوری کی پوری بارش وہ زرخیزی کا باعث بنے، اس بارش کے اندر بسا اوقات پہلا مرحلہ بسا اوقات دوسرا مرحلہ بسا اوقات آخری مرحلہ وہ زمین کے لیے زرخیزی کا سامان بنتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کی مثال بھی برسنے والی بارش کی طرح ہے کہ اس کا ہر زمانے کے اندر خیر والے افراد اس کے اندر باقی رہیں گے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے براہ راست جو آپ کے شاگرد خاص تھے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے, اسی طرح آپ نے بعد میں آنے والوں کے بھی فضائل اور مناقب بیان فرمائے. تو میرے محترم بزرگوں, ہمیں بہت اونچی نسبت حاصل ہے, بہت اونچا تعلق حاصل ہے, صرف ہمیں اس اونچی نسبت کی قدردانی کی ضرورت ہے اور اس تعلق کی لاج رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی معمولی امت نہیں ہیں. یہ وہ امت ہے جس امت کے لیے اللہ پاک نے ہر چیز اعلی سے اعلی منتخب فرمائی. پیغمبر بھی سب سے اعلیٰ, کتاب بھی سب سے اعلیٰ, زمانے کے لحاظ سے سب سے آخری زمانے میں اللہ پاک نے اس امت کو سب سے طویل زمانہ عطا فرمایا, اور پھر سب سے بڑھ کر جنت میں داخلے کے لحاظ سے سب سے پہلی امت یہی امت محمدیہ علی صاحبہ الف الف صلاۃ والسلام کہ سب سے پہلے یہی امت جنت میں داخل ہوگی. آپ کا فرمان مبارک ہے کہ ہم دنیا میں آنے کے لحاظ سے سب سے آخر میں ہیں لیکن جنت میں داخلے کے لحاظ سے سب سے اول ہوں گے. تو اتنی اونچی نسبت, اتنا اونچا اعزاز اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا اور ہم اس کی ناقدری کرتے ہوئے غفلت کے اندر زندگی بسر کر کے چلے جائیں تو یقیناً بہت بڑے ناکامی کا سودا ہوگا. گزشتہ مضامین میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں اللہ پاک نے زندگی گزارنے کے تمام شعبوں میں ہمیں احکامات دیے, وہیں سب سے بنیادی شعبہ جو کسب معاش کا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے گزارنے کے لیے مال و دولت کا محتاج ہے. روٹی, لباس, رہائش, یہ اس کی ضروریات زندگی ہیں, جس کو نان نفقے سے تعبیر کیا جاتا ہے, رہن سہن سے تعبیر کیا جاتا ہے. کوئی بھی انسان ہو بغیر کھائے پیئے جی نہیں سکتا, بغیر لباس پوشاک کے بچ نہیں سکتا, بغیر رہائش کے زندگی بسر نہیں کر سکتا. اللہ پاک نے یہ تمام انسان کی ضروریات پیدا فرما لینے کے بعد بے شمار اسباب اس دنیا کے اندر رزق حلال کو حاصل کرنے کے لیے رکھ دیے, اور پھر اس کسب معاش کو اللہ پاک نے عبادت کا درجہ عطا فرمایا. حدیث مبارک جو میں نے پچھلے مضمون میں سنائی تھی, طلب کسب المعاش فریضۃ بعد الفریضہ, کہ یہ جو عبادات اللہ پاک نے رکھی ہیں, جو عبادات چاہے بدنی ہوں, چاہے مالی ہوں, چاہے جانی ہوں, کسی بھی لحاظ سے جو عبادات ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات, اس کے علاوہ دیگر مالی عبادات, ان عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے کسب معاش کو بھی ایک اہم فریضے کا درجہ عطا فرمایا ہے. جو بھی بندہ جائز اور حلال طریقے کو اپنا کر اپنے لیے حلال روزی کماتا ہے, حلال روزی حاصل کرتا ہے, صرف اس کی نیت درست ہونی چاہیے اور آمدن کے اختیار کرتے وقت حلال ذرائع کو اختیار کرنے والا ہو تو ایسا شخص گویا کہ عبادت کرنے والا ہے. صبح سے شام تک بازار کے اندر سر کھپانے والا, محنت مشقت برداشت کرنے والا, لیکن نیت یہ ہے کہ میں رزق حلال حاصل کر کے اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی پرورش کروں گا اور لقمہ حلال حاصل کروں گا, تو یہ صبح سے شام تک اپنے آپ کو تھکانے والا اللہ تعالیٰ کی عبادت گزاری میں شمار ہوتا ہے. بشرط یہ کہ وہ تمام شرائط, وہ تمام قواعد جو شریعت مطہرہ نے رکھے ہیں ان کی پابندی کرتا ہو. میں نے وہ حدیث مبارک آپ کو سنائی تھی کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء, وہ تجارت کرنے والا انسان کہ جو صدوق ہے, لفظ صدوق مبالغہ کا صیغہ ہے, بہت زیادہ سچ بولنے والا, الامین امانت داری سے کام لینے والا, ایک روایت میں مسلم کی قید بھی ہے کہ التاجر الصدوق الامین المسلم, کہ وہ تجارت کرنے والا کہ جو سچا ہو, امانت دار ہو, مسلمان ہو. فرمایا کہ مع الشہداء یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیا ہو.
اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التاجر صدوق الامین تحت العرش یوم القیامہ، اللہ پاک اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو سب سے پہلے مرحلے میں جنت میں داخل کیا جائے گا ان میں ایک طبقہ سچے تاجروں کا ہوگا، امانت داری دیانت داری کے ساتھ شریعت کے احکام کو محفوظ رکھتے ہوئے تجارت کرنے والے تجار وہ سب سے پہلے مرحلے میں جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی امانت داری دیانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا ہوگا جنت کے دروازوں پر اس کو نہیں روکا جائے گا. تو یہ فضائل اسی لیے ہیں کہ یہ کمائی کے جو اسباب انسان اختیار کرتا ہے یہ عبادت، اس عبادت کے اندر امانت داری دیانت داری سچائی اور پاکیزگی کو انسان ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اگر اپنے کاروبار کو آگے چلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت بھی عطا فرماتے ہیں اور رحمت بھی عطا فرماتے ہیں. اس کے برخلاف جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، دھوکہ دہی دینا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے تجارت کے اندر بے برکتی آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب کوئی تاجر اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے اور اپنے مال تجارت کو بیچنے کے لیے قسم کھاتا ہے، فرمایا کہ یہ قسم اس کے مال کو تو بکوا دیتی ہے لیکن برکت کو گھٹا دیتی ہے. اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ نفع کو گھٹا دیتی ہے. جب ایک چیز سامنے موجود ہے وہ کھری ہے تو اس کو کھرا بتایا جائے، کھوٹی ہے تو کھوٹا بتایا جائے، درمیانے درجے کی تو درمیانہ بتایا جائے، جو اس کی مناسب قیمت ہے وہی قیمت اس کی رکھ کر اس کو بیچا جائے تو یہ تو ہوگا بابرکت سودا. لیکن خام خواہ پھیرا پھیری کر کے اپنے سودے کو مزین اور آراستہ کر کے جو خوبیاں اس کے اندر نہ ہوں وہ خوبیاں اس میں گنوا کے اور بوقت ضرورت اس پر جھوٹی قسم کھا کے اس کو بیچ رہا ہے، بظاہر وہ سودے کے اوپر وافر مقدار میں قیمت حاصل کر لے گا اور یہ سودا اس کی اس قدم قسم کی بدولت بک بھی جائے گا. لیکن حضور کا فرمان سچا، آپ کا فرمان مبارک جھوٹا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا کہ قسم کے ذریعے یہ سودا تو اس سے بک جائے گا لیکن اس کا وبال یہ پڑے گا کہ اس کے اندر جو برکت تھی وہ برکت اٹھا لی جائے گی، جو اس کا نفع تھا وہ نفع گھٹ جائے گا. دیکھنے کے اندر اگرچہ وہ زیادہ دکھائی دیتا ہو لیکن اصل میں حقیقی لحاظ سے برکت وہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو. میں نے عرض کیا تھا کہ بعض دفعہ قلیل مقدار کے اندر حلال آمدن انسان کی پورے پورے مہینے چلتی ہے اور بعض اوقات حرام آمدن لاکھوں روپے میں نظر آتی ہے لیکن مہینہ پورے ہونے سے پہلے اور نور ہو جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی حلال آمدن کی ایک کھجور راہ خدا میں صدقہ کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اس دائیں ہاتھ میں لینے کے بعد اس کھجور کی اللہ تعالیٰ پرورش فرماتے ہیں. فرمایا کہ جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے اونٹ کے بچے کو یا گھوڑے کے بچے کو بڑے پیار شفقت اور محبت کے ساتھ پالتا پوستا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے، اپنے ہاتھ سے اس کی تربیت کرتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ پاک بھی رزق حلال سے خرچ کی ہوئی ایک کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اس کی اس طرح پرورش فرماتے ہیں جس طریقے سے کوئی انسان اپنے اونٹ یا گھوڑے کے بچے کو اپنے ہاتھوں سے پالتا پوستا ہے. حتیٰ کہ قیامت کے دن فرمایا کہ وہ کھجور بہت پہاڑ کے برابر ہو جائے گی اور اس بندے کو واپس لوٹائی جائے گی. اور دوسری طرف فرمایا کہ ایک شخص حرام مال کماتا ہے اور اس میں سے خرچہ بھی کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، فرمایا کہ حرام مال سے اللہ تعالیٰ ہرگز صدقہ قبول نہیں فرماتے. اس کی مثال تو ایسی ہے جس کو کہا جائے نیلے پہ دھیلا، کہ ایک انسان فرض کیجئے شراب کا پیالہ ہے وہ اٹھا کر کسی کو صدقہ کر رہا ہو کہ چلو اللہ کی رضا کے لیے شراب کا پیالہ میں تم کو صدقہ کرتا ہوں، تو کتنا بڑا یہ جرم پر جرم ہے کہ حرام چیز اور اس کے اوپر صدقہ کا لیبل لگا کر کسی دوسرے کو دے رہا ہے. یہی مثال حرام آمدن کی ہے کہ انسان نے حرام مال کمایا اور پھر اس کے اوپر صدقہ کا لیبل لگا کر اس کو آگے دے رہا ہے. فرمایا کہ ہرگز اللہ تعالی حرام مال کا صدقہ قبول نہیں فرماتے. یہ حلال اور حرام انسان کے پورے وجود پر اثر ڈالتا ہے. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ اتنے اونچے درجے کے ولی کامل ہیں جنہوں نے اپنے زمانے کی بادشاہت کو ٹھکرا کر درویشی کی لائن اختیار کی. ایک موقع پر حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور وہاں حج وغیرہ کر لینے کے بعد کسی سوداگر سے آپ نے کچھ کھجوریں خریدی. کھجوروں کا جب معاملہ چل رہا تھا تو دو کھجوریں آپ کے پاؤں کے درمیان میں پڑی ہوئی تھی. آپ نے یہ سوچا کہ شاید یہ کھجوریں بھی میرے سامان سے گری ہیں, میری کھجور سے گری ہیں. وہ دو کھجوریں اٹھائی اور استعمال فرما لی, کھا لی. اپنی کھجوریں جو خریدی تھی لے کے چلے گئے. پھر مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر کیا, مسجد اقصیٰ پہنچے. اس زمانے کے سفر بھی بہت طویل ہوا کرتے تھے, اونٹوں کے اوپر, گھوڑوں کے اوپر, کبھی کبھی خچر کے اوپر یا گھروں کے اوپر بسا اوقات پیدل سفر کیے جاتے تھے, مہینوں لگ جاتے تھے. مسجد اقصیٰ جب پہنچے, آپ کی چاہت یہ تھی, وہاں کا دستور یہ تھا کہ شام عصر کے بعد سے مسجد اقصیٰ کا جو قبہ صخرہ ہے اس کو خالی کرا لیا جاتا انسانوں سے اور اس کو بند کر دیا جاتا, پھر یہاں فرشتوں کی آمد ہوتی اور ساری رات فرشتے پھر عبادت کیا کرتے تھے. صبح پھر وہ انسانوں کے لیے کھول دیا جاتا. آپ نے سوچا کہ رات کی تنہائی کے اندر میں یہاں چھپ جاؤں اور قبہ صخرہ کے اندر خصوصی عبادت انجام دوں. آپ وہاں کسی گوشے کے اندر چھپ گئے. وہاں کا دربان آیا, جب سارے لوگ نکل گئے عصر کے بعد تو اس نے اس قبہ صخرہ کو بند کر دیا. جب رات کا سلسلہ شروع ہوا, فرشتوں کی آمد ہوئی, چونکہ ولی تھے, درجے کے اونچے انسان تھے, تو فرشتوں کی جب آمد ہوئی اللہ پاک نے بطور کرامت آپ کو فرشتوں کی گفتگو سنوائی. بعضی چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ رونما ہوتی ہیں. ہم اور آپ اگر اس کو اپنے پر قیاس کریں تو وہ چیز محال دکھائی دیتی ہے, لیکن اللہ کے اپنے خاص بندوں کے ساتھ نمایاں اور الگ تھلگ معاملات ہوا کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم ابن ادھم وہاں موجود تھے, فرشتوں کی آمد ہوئی عبادت کے لیے, تو فرشتے آپس میں گفتگو کرنے لگے. ایک فرشتے نے کہا کہ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی انسان بھی ہے. دوسرے نے کہا کہ ہاں یہاں اپنے وقت کے ایک عابد موجود ہیں جن کو ابراہیم ابن ادھم کہا جاتا ہے. تیسرے نے کہا کہ ہاں یہ وہی بزرگ ہیں جن کی روز کے روز عبادت قبول ہوتی ہے اور آسمان کی طرف جاتی ہے, اور یہ بہت ہی مستجاب الدعوات ہیں, جو دعا کرتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے. چوتھے نے کہا کہ ہیں تو وہی, لیکن سال بھر سے نہ تو ان کی عبادتیں اوپر جا رہی ہیں نہ ہی ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں, اور سبب اس کا یہ بنا کہ انہوں نے دو کھجوریں نہ اپنی ملکیت کے بغیر, اجازت کے مالک کے, مالک کی اجازت کے بغیر استعمال کی. اس وقت نہ تو ان کی عبادات اوپر جا رہی ہیں نہ ہی ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں. یہ بات جب سنی تو حضرت ابراہیم ابن ادھم ہل کر رہ گئے. صبح کا انتظار کیا, جیسے ہی صبح ہوئی فوراً نقطۂ سفر باندھا اور فوراً مکہ مکرمہ چل پڑے. پھر وہ طویل سفر طے کر کے جب مکہ مکرمہ پہنچے, وہاں جا کر اس سوداگر کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ اس کو تو انتقال ہو چکا. اس کے گھر بار کا پتہ معلوم کیا, اس کے گھر پہنچے, اس کی بیوی بچوں سے سارا تذکرہ کیا اور بتایا کہ دو کھجوریں میں نے ناحق استعمال کر لی تھی, میں اس کی معافی چاہتا ہوں, قیمت چکانے آیا ہوں. گھر والوں نے وہ دو کھجوریں للہ فللہ معاف کر دی. پھر آپ نے وہاں سے رفتہ سفر باندھا, بیت المقدس کی طرف طویل سفر کر لینے کے بعد وہاں پہنچے. پھر اسی طرح اپنے آپ کو قبہ صخرہ کے گوشے میں چھپایا. رات ہوئی, فرشتے آئے, گفتگو سنائی دی گئی, اور پھر یہی باتیں ہوئی کہ کوئی انسان معلوم ہوتا ہے. کہا کہ ہاں وقت کے عابد ابراہیم ابن ادھم ہے. کہا کہ ہاں یہ وہی ہے کہ جن کی عبادات موقوف ہو چکی تھی, لیکن جب سے یہ اپنی معافی تلافی کر کر آئے ہیں اس وقت سے ان کی روز کے روز عبادت بھی اوپر جانے لگی اور دعائیں بھی قبول ہونے لگی. یہ بات جب سنی حضرت ابراہیم ابن ادھم کے دل پر جھٹکا لگا اور زار و قطار رونے لگے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ میری محنت رنگ لے آئی. اور اس کے بعد سے پھر آپ کی یہ حالت ہو گئی کہ مستقل پھر آپ نے روزے رکھنے شروع کر دیے, کیونکہ روزے میں نہ انسان کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ کوئی اپنے جائز حقوق ادا کرتا ہے. پھر آپ نے اپنی زندگی کے اندر کھانے پینے کے بجائے روزوں کو ترجیح دی. پھر مستقل آپ نے ہفتے میں ایک آدھ دفعہ رزق حلال کے ساتھ بہت معمولی خوراک کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے, پھر مسلسل روزے رکھا کرتے تھے. تو یہ دو کھجوریں جو ناجائز طریقے سے قصدن نہیں استعمال کی گئی ان کا اثر بزرگ کے اوپر یہ ظاہر ہوا کہ اس طریقے سے عبادت کے موقع ہونے کی ان کو اطلاع دی گئی, دعاؤں کے رک جانے کا ان کو بتایا گیا. تو ہم اور آپ بھی اپنے پر قیاس کر کے دیکھ لیں گے, خدا نہ خواستہ اگر ہم اور آپ بھی جو ایک عام قسم کے انسان ہیں, اللہ سے ہمارا اتنا گہرا تعلق نہیں, ہم اور آپ بھی اگر کھانے پینے کے اندر, آمدن کے اندر جائز اور ناجائز کی تمیز کو مٹا دیں, حلال اور حرام کی حدود کو پامال کر دیں, تو پھر ہماری عبادت کا کیا اثر ہوگا, ہماری دعاؤں میں کہاں تاثیر آئے گی. تو یہ بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے کہ حلال کھانے والا پورا وجود اس کا بابرکت, اس کے بال بچے اس کے وفادار, حرام کھانے والا اس کی نحوست انسان کے جسم پر بھی پڑتی ہے, بال بچوں کے نفرت نظر آتی ہے, اور گھر کے اندر زندگی کے اندر چین سکون چھنا ہوا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بازاروں کے اندر بڑے بڑے کاروبار کرنے والے لوگ حیران پریشان دکھائی دیتے ہیں, مصیبتوں میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں, چین اور سکون کی زندگی ان کو نصیب نہیں ہوتی. وجہ یہ کہ حلال حرام کی جو حدود ہیں, جو شریعت نے مال کے اوپر احکام رکھے کہ زکات کی ادائیگی وقت پر کیا کرو, صدقات فطر دیا کرو, قربانی کیا کرو, نفلی صدقات خیرات سخاوت کا مظاہرہ کیا کرو, ان معاملات میں تو ہے بندش. عیاشیوں کے اندر, آوارہ گردیوں کے اندر, ناجائز کاموں کے اندر انسان اپنے مالوں کو لٹاتا ہے, اور پھر آمدن کے ذرائع میں حلال حرام کی تمیزیں پامال کر دی جاتی ہیں. جو جتنا زیادہ دھوکہ دینے والا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ تاجر باکمال سمجھا جاتا ہے. چھوٹے سے چھوٹے معاملے سے لے کر بڑے سے بڑے کاروبار زندگی کے اندر جو جتنا زیادہ چپ زبان ہوگا, جو جتنا زیادہ دوسرے کو کھرا بنا کر بیچنے والا ہوگا, وہی آج کل کی دنیا میں کامیاب سمجھا جاتا ہے. جو جتنا زیادہ چال باز ہوگا, جو جتنا زیادہ عیار اور مکار ہوگا, وہی اتنا زیادہ کامیاب تاجر سمجھا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان وقتی طور پر تو گڈیوں کی گڈیاں جمع کر لیتا ہے, لیکن چین سکون برکت رحمت انسان حاصل نہیں کر پاتا. میرے محترم بزرگوں, ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ لقمہ حلال کی طرف بڑھیں, لقمہ حلال کو کمانے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ ساری زندگی انسان چین اور سکون کی بسر کرے گا. حضرت عبد الحمید ابن محمود راوی ہیں, امام بیہقی نے یہ قصہ اپنی شعب الایمان کے اندر نقل فرمایا. فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چند افراد بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ اجنبی افراد آئے. انہوں نے آ کر کہا کہ ہم حج کے ارادے سے اپنے علاقے سے نکلے تھے اور ہم آ رہے تھے کہ راستے میں ہمارا ایک ساتھی بیمار ہوا اور ایک مقام کا نام لیا ذات الصفا. اس مقام پر پہنچ کر ہمارا ساتھی انتقال کر گیا. ہم نے اس کے لیے قبر وغیرہ کھودی, تیاری کر لینے کے بعد جب تدفین کا مرحلہ عمل میں لانے لگے تو اس کی قبر میں دیکھا کہ ایک کالا اژدہا بیٹھا ہوا ہے. ہم نے اس قبر کو چھوڑ کے دوسری قبر کی تیاری کی. اس کو جب کھول لینے کے بعد فارغ ہوئے تو وہی منظر وہاں بھی دیکھنے میں آیا کہ کالا اژدہا قبر کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو ہم پریشان آپ کے پاس آئے ہیں, آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو اسی قبر میں ایسے ہی دفن کر دو, یہ کالا اژدہا اس کا وہ برا عمل ہے جس کا وہ زندگی کے اندر عادی تھا. فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تم ساری زمین بھی کھود ڈالو, ہر قبر کے اندر تم اس اژدہے کو پاؤ گے. ساتھیوں نے واپس جا کر اس کو جو کر اسی قبر کے اندر دفنا دیا. واپسی میں جب قافلہ اپنے علاقے میں پہنچا, اس کی بیوی کے پاس پہنچے تو بیوی سے جا کر اس کی حالت دریافت کی کہ تمہارے شوہر کی زندگی کے کیا حالات تھے. تو اس نے کافی سوچ و بچار کے بعد جب تفتیش چلتی رہی, سوالات چلتے رہے, تو اس نے ایک بات یہ بتائی کہ یہ سوداگر تھا, غلہ فروخت کیا کرتا تھا. اس کا معمول یہ تھا کہ یہ جو پیک بوریاں آتی ہیں غلے کی, یہ اس بوری کے نیچے سے کھول کر اپنے گھر کے خرچے کے مطابق غلہ نکال لیا کرتا تھا اور اس کی مقدار میں بھوسا بھر کر بوری کو ویسے ہی بند کر دیا کرتا تھا. تو یہ چیز اللہ پاک نے جیتے جاگتے دکھا دی کہ بھوسے کو اصل مال کے ساتھ مل کر کے بیچنے والا ایک تو اس کو اج نصیب نہ ہو سکا, اور راستے کے اندر جب تدفین کا مرحلہ آیا تو اتنا بھیانک انجام ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اس کا برا عمل ہے جس کا وہ زندگی میں عادی تھا. تو دیکھنے میں یہ معمولی عمل دکھائی دیتا ہے, آخرت کو برباد کرنے کے لیے بہت خطرناک ہے. تو میرے محترم بزرگوں, ہم اور آپ بھی بہت ہی محتاط زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ بہت پرسکون اور بابرکت زندگی ہوگی. مجھے یاد ہے کہ ہمارے مدرسے میں ایک بزرگ ضعیف العمر شخص آیا کرتے تھے جن کے پاس صرف اتنا چھوٹا سا ایک تھال ہوتا تھا, اس میں مختصر سے چھولے, اور اس کے بعد وہ دو دو روپے, چار چار پانچ پانچ روپے کی طلبہ کے اندر چھولوں کی چھوٹی چھوٹی کاغذ کی پڑیاں بنا کر بیچا کرتے تھے. تو تھوڑی سی دیر میں آدھے پونے گھنٹے بعد ان کا وہ تھال خالی ہو جاتا, تو بعض دفعہ طلبہ ان سے کہتے کہ بابا تھوڑے زیادہ چھوڑے لایا کرو, ہوتے بڑے مزیدار تھے. تو اس پر وہ کہا کرتے تھے کہ ایک دن کے گزر بسر کے لیے جتنی مجھے روزی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس تھال سے مجھے حاصل ہو جاتی ہے, مجھے مزید ہائے ہائے کی ضرورت نہیں ہے. تو روز کے روز وہ ایک چھوٹا سا تھال لا کر بہت پرسکون زندگی بسر کیا کرتے تھے. تو میرے محترم بزرگوں, ہمیں بھی اللہ پاک نے جو زندگی کا دائرہ دیا ہے, ہم اور آپ بھی اپنے دائرے کے اندر حلال اسباب کو اختیار کرتے ہوئے جتنی زیادہ محنت اور کوشش کریں گے, یہ ساری محنت اور کوشش عبادت کا درجہ رکھتی ہے, اور اس کے بعد جو لقمہ حلال حاصل کریں گے وہ بہت ہی بابرکت ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بہت ہی سمل سمل کر رزق حلال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عقل حلال, صدق مقال, یہ دو چیزیں وہ ہیں جس سے انسان کو مستجاب الدعوات کا درجہ ملتا ہے. جو بھی زبان کا سچا ہو, اس کی زبان سے کبھی غلط بات نہ نکلتی ہو, زبان کبھی جھوٹ نہ بولتی ہو, نہ غیبت کرتی ہو, نہ چغلی, نہ دل آزاری, نہ کوئی اور زبان کا گناہ, صدق مقال جس کو نصیب ہو, رزق حلال جس کو نصیب ہو, مستجاب الدعوات ہے. جب کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ پاک اس کے ہاتھوں کو لوٹ مسترد نہیں فرماتے, ناکام اور نامراد نہیں لوٹاتے. تو میرے محترم بزرگوں, ہم اور آپ اگر فکر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کرتا ہوں. آخر میں آپ حضرات کو ایک ایمان افروز واقعہ سنا کر مضمون کی تکمیل کرتا ہوں. اللہ پاک ازل سے ہیں, ابد تک ہیں, زندہ ہیں, تابندہ ہیں. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, اس کا کوئی ہم پلہ ہم سر نہیں, اس کی شان ازل سے جس طرح ہے ابد تک اسی طرح رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بے شمار معجزات عطا فرمائے, جس طرح معجزات آپ کی زندگی کے اندر تقریباً 3500 معجزات بڑے اور چھوٹے کم و بیش آپ کی ذات سے صادر ہوئے. آپ کی حیات طیبہ کے اندر جس طرح آپ کے معجزات کا ظہور ہوتا رہا, بہت سارے معجزات ایسے ہیں جو آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ظاہر ہوتے رہے, اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ عجیب اور غریب معاملات ظاہر ہوتے ہیں جس کو کرامات کہا جاتا ہے. یہ قیامت تک جاری اور ساری رہیں گے. مشہور اور معروف قصیدہ جس کو قصیدہ برجہ شریف کہا جاتا ہے, ہم اور آپ اکثر اور بیشتر جانتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ جو مفلوج ہو چکے تھے, چلنے پھرنے کے قابل نہ تھے, ایک مرض ان کو لگ گیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ تھے, عشق مصطفیٰ کے وہ بہت ہی اونچے مرتبے اور مقام پر فائز تھے, اسی بیماری کی حالت میں انہوں نے ایک عشقیہ قصیدہ کہا, درد بھرا قصیدہ کہا جس کو قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے. ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں, محفل لگی ہوئی ہے, حضرت امام بصری بھی موجود ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بصری وہ تعریف قصیدہ تو سنا جو تم نے ہماری شان میں کہا ہے. تو امام بصری نے وہ قصیدہ جس کو قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے شروع سے آخری تک سنایا. اس قصیدے کے اندر ایک شعر ایسا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات کرتے کرتے ایک موقع پر یہاں پہنچے کہ آپ کی ذات وہ ہے کہ جب آپ کسی بیمار پر ہاتھ پھیریں تو وہ شفا یاب ہو جائے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے آپ کے لعاب کے اندر اللہ پاک نے شفا رکھی تھی, جو بھی آپ کا لعاب دہن ملا ہوا پانی پینے شفا یاب ہو جاتا تھا. دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کا جبہ مبارک ہمارے پاس محفوظ تھا, جب کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہم جبے کے ایک پلو کو پانی کے اندر بھگوتے, کٹورے کے اندر نچوڑتے, وہ پانی مریض کو پلاتے, مریض شفا یاب ہو جایا کرتا تھا. تو وہ قصیدے کا شعر جب آپ نے سنایا آپ کی ذات وہ عالی ذات ہے کہ جب آپ بیمار پر ہاتھ پھیرے تو وہ شفا یاب ہو جائے, تو یہ قصیدہ مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں ان پر ہاتھ پھیرا تو دیکھا تو وہ خواب میں بالکل شفا یاب, تندرست چاقو چوبن بشاش بشاش بیٹھ گئے. اور پھر آپ نے ان کو ایک چادر عطا فرمایا کہ یہ لو ہماری طرف سے تحفہ. بردہ چادر کو کہا جاتا ہے. جب صبح جاگے تو حقیقت میں دیکھا تو وہ چادر ان کے پاس موجود تھی, اور وہ مرض جو ان کے رات کو لاحق تھا صبح جب اٹھے تو بالکل صحت مند, چاپ اور چوبن ہشاش بشاش, مرض کا دور دور نام و نشان نہیں. آپ اٹھے فجر کے لیے تیار ہوئے نماز کے لیے تشریف لے جانے لگے زمانے سے بیمار پڑے تھے بستر پر آج اللہ پاک نے آپ کو ایک بطور کرامت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کے ذریعے سے شفا عطا فرما دی شفا عطا فرمانے والی ذات اللہ کی ہے سبب کچھ بھی بنا دیا جاتا ہے تو پھر راستے میں آپ کے محلے دار ملے اور کہنے لگے کہ ارے وہ قصیدہ ذرا مجھے بھی سناؤ جو تم نے رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا وہ حیران رہ گئے کہا کہ وہ قصیدہ تو اب تک میں نے کسی کو نہیں سنایا آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہا کہ رات خواب کے اندر اس مجلس میں بھی موجود تھا جس مجلس میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قصیدہ سنایا تو یہ وہ حقائق ہیں کہ بعضی عقلیں اس کو تسلیم نہیں کرتی لیکن میں نے کہا کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بعض خاص بندوں کے ساتھ خصوصی معاملات ہوتے ہیں اسی قسم کا ایک عجیب اور غریب واقعہ رونما ہوا حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے ایک پرانے تعلق والے بہت عمر رسید ضعیف العمر سفید ریش ایک بزرگ انسان ہیں تقریباً مہینے سوا مہینے پہلے کہ انہوں نے ایک خواب ذکر کیا فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسجد نبوی گیا ہوا ہوں ابا سے ان کا کافی گہرا تعلق مسجد نبوی سے میں باہر نکلا تو میری حضرت سے ملاقات ہو گئی حضرت والد ماجد رحمہ اللہ ابا جان ان سے ملے سلام کلام ہوا پوچھنے لگے کہ آپ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا نہیں تو ابا جان نے فرمائی آئیے تشریف لائیے حضور سے ملاقات کرا دو فرماتے ہیں کہ مجھے دوبارہ مسجد نبوی کے اندر حضرت دے کر چلے اور پھر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے وہاں جب پہنچے تو ریاض الجنہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید چادر اوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں اس قدر حسین اور جمیل چہرہ فرماتے کہ میری نگاہ میں اب تک وہ بسا ہوا ہے اتنا خوبصورت چمکتا دمکتا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھ کچھ محفل کے اندر افراد بیٹھے ہوئے ہیں حضرت والد ماجد لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعارف کرایا کہ حضرت یہ فلانے صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات فرمائی اور اس کے بعد آپ کے اندر ان سے فرمانے کہ اپنے معاملات کو جاری رکھو جو معاملات تم ادا کرتے ہو جاری رکھو تسلی رکھو جو معاملات آزمائشوں کے اس پر حوصلہ رکھو وہ آزمائش بھی گزر جائیں گے اس قسم کی باتیں کرنے کے دوران فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک طرف کھجور سے بھرا ہوا ایک تھال رکھا تھا اور اس کے اوپر کپڑا ڈھکا ہوا تھا اسی گفتگو کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس تھال کے اندر ڈالا اور کھجوریں مٹھی بھر کے نکالی اور ان کو دی فرمایا کہ یہ کھا لیجیے وہ صاحب کھجوریں کھاتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں ہوتی رہی ملاقات کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھے اور پھر میرے والد ماجد ان کو لے کر جنت البقیع کی طرف جو دروازہ ہے باب جبریل فرماتے ہیں کہ باب جبریل سے ہم نکلے تو حضرت فرمارے کہ میرا گھر بھی یہی سامنے گلی میں ہے آئیے گھر تشریف لے چلے میرے فرماتے ہیں کہ اسی دوران ہماری گفتگو چل رہی تھی میری آنکھ کھل گئی صبح تہجد کا وقت تھا اور پھر جو انہوں نے منظر دیکھا تو فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں حقیقی لحاظ سے دو کھجوریں موجود تھیں میری عقل دم رہ گئی کہ وہ کھجوریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی جن میں سے میں خواب کے اندر کھا رہا تھا جب میں جاگا تو حقیقی لحاظ سے دو کھجوریں میرے ہاتھ میں باقی تھی تو میرے محترم بزرگو من کان للہ کان اللہ لہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بن جائے حضور کا سچا غلام بن جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں بھی اس کو ملا کرتی ہیں تو ہم اور آپ بھی اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بن جائیں تو یقیناً جیتے جی اللہ کی محبت ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کو ملتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے فہم دین عطا فرمائے فکر آخرت نصیب فرمائے اور آخرت کے لیے سب کو وقت سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ متفرق کچھ دعائیں ہیں جو بیمار ہیں حضرات جناب زاہد صاحب یہ بے روزگار ہیں ان کے لیے دعا کیجیے اللہ پاک ان کو حلال اور برکت کی روزی عطا فرما دے ایک صاحب ہیں جن کے گھر کے حالات کافی پریشان ہیں روزگار کے لیے بھی پریشان ہیں اللہ پاک ان کو بھی حلال اور برکت کی روزی عطا فرمائے علاقے میں پانی نہ آنے کی وجہ سے بہت سے حضرات پریشان ہیں اللہ پاک اس پانی کی مشکل کی بھی مشکل کو بھی آسان فرما دے اسی طرح ایک صاحب ہیں حج عمرے کے لیے انہوں نے دعا کی درخواست کی اللہ پاک ان کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے اسی طرح بارش کا بھی سلسلہ موقوف ہے ہماری مسجد کا کنواں بھی پانی کافی نیچے چلا گیا اور بھی کنواں کے اندر پانی نیچے چلا گیا اللہ پاک اپنی رحمت کی بارشیں برسا دے اور امت کو سیراب فرما دے بیمار حضرات کے لیے دعا کی درخواست ہے سبینہ صاحبہ یہ بیمار ہیں مریم صاحبہ عمیر انصاری اسی طریقے سے حاجی غلام مصطفیٰ اور حمزہ کی والدہ ماجدہ محمد حامد صاحب رضا علی پرویز صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ اجلال حیدر کی والدہ ماجدہ یہ تمام حضرات بیمار ہیں اسی طریقے سے ہمارے مسجد کے خادم محمد سلیم ان کا بچہ اتوار کے دن گر گیا تھا, ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی, کل اس کا آپریشن ہوا, اس کے لیے بھی دعا کیجیے گا اللہ پاک اس کو بھی صحت کلی عطا فرمائے. بچی نیہا اس کی بینائی جاتی رہی, دعا فرمائیے گا اللہ پاک اس کو بھی صحت کلی عطا فرمائے. ہمارے ایک پرانے دوست ہیں جناب کاظم بھائی, ان کے والد بھی بیمار ہیں اللہ پاک ان کو بھی صحت کلی عطا فرمائے. اسی طریقے سے جناب مرغوب الرحمان صاحب جو ہمارے یہاں پرانے پرنسپل رہ چکے تھے, ان کے صاحبزادے پانی کے جہاز کے اندر ذمہ داری ادا کرتے ہوئے قزاقوں کے ہاتھ لگے, وہاں وہ ان کی زیر حراست ہیں, دعا فرمائیے گا اللہ پاک ان کو بھی زندگی عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے, خیریت کے ساتھ ان کو اپنے اہل و عیال کے اندر واپس لے آئے. اسی طرح جناب اقبال ہاشم صاحب ان کا کل انتقال ہو گیا, دعا فرمائیے اللہ پاک ان کی مغفرت کاملہ فرمائے. اور اسی طریقے سے ہمارے محسن محترم ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب وہ بھی ان کی بھی والدہ ماجدہ انتقال فرما گئے, دعا فرمائیے اللہ پاک ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کی والدہ ماجدہ کی بھی مغفرت فرمائے. اور بھی جتنے حضرات جو دنیا سے جا چکے اللہ پاک تمام مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائے, جو زندہ ہیں اللہ پاک ان کو سلامتی عطا فرمائے, خیر اور برکت سے مالا مال فرمائے. آخر میں ایک درخواست بھی ہے کہ آپ حضرات میں سے بعض حضرات اکثریت تو 99% ہمارا مجمع ماشاءاللہ بہت ہی سلجھا ہوا بہت ہی سنجیدہ طبقہ ہے, لیکن اکا دکا کوئی ایسے افراد آ جاتے ہیں جو بسا اوقات ہمارے منتظمین میں سے یا بسا اوقات مسجد کے خدام سے الجھ پڑتے ہیں. تو مال یہ ہے کہ جب مسجد کا جو ماحول ہے ماشاءاللہ بہت ہی پاک و صاف چلتا ہے, بہت ہی یکسوئی کا ٹھہراؤ کے ساتھ چل رہا ہے, اللہ پاک اس میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, لیکن بعض حضرات جو اس طرح کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے بہت ہی مؤدبانہ درخواست ہے کہ بعض دفعہ جیسے پچھلے جمعے کو بھی ایک صاحب الجھ پڑے مسجد کے وضوخانے کے اندر, وہ پان کی پشکاری مار کر دیواریں وغیرہ خراب کر رہے تھے, جب ہمارے خادم صاحب نے ان کو سمجھایا تو وہ الجھنے لگے بدتمیزی کرنے لگے. تو ظاہر ہے کہ جس طرح گھر اللہ کا ہے تو اس کے متعلقات بھی اللہ کے گھر کے متعلقات ہیں, تو ہم اگر اس کا ادب کریں گے تو یہ اللہ کے گھر ہی کا ادب شمار ہوگا. تو بہت ہی ادب سے تمیز سے باوقار طریقے سے انسان سچ بن کے تیار ہو کے سر سے پاؤں تک اللہ کا نیک بندہ بن کے مسجد میں آئے تو بہت ہی وہ بابرکت بندہ ہے, جو سر سے لے کر پاؤں تک فرشتہ صفت بن کے ادب کا پیکر بن کے آتا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے ایسے بندے کو بہت زیادہ نوازتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ لباس پوشاک کے اندر بھی ہم آداب کی رعایت رکھیں اور بہت ہی زیادہ تمیز کے ساتھ تہذیب کے ساتھ وقار کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ اللہ کے گھر کے اندر حاضری دیں اور خوب لوٹ کر سمیٹ کر اللہ تعالیٰ سے خوب اپنے دامن اور جھولیوں کو بھر کر یہاں سے لوٹا کریں. اے الہ العالمین ہم آپ کے بندے ہیں, بہت ہی بے ادب ہیں, گستاخ ہیں, اے الہ العالمین آپ ہمیں باادب بنا دیجیے, ہمیں اپنے دربار کے آداب سکھا دیجیے. اے الہ العالمین زندگی ہماری بے ادب چل رہی ہے, آپ ہمیں ڈھنگ کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے, اتباع سنت نصیب فرمائیے, متبع سنت بنا دیجیے, کامل اتباع کے جذبے عطا فرمائیے. اے الہ العالمین حلال روزی عطا فرمائیے, برکت کی روزی عطا فرمائیے, صدقے مقال نصیب فرمائیے, رزق حلال نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے, ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے, تمام پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.